الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيدنا أنس بن مالك سمرویه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. تین ایسی خصلتیں ہیں جس شخص کے اندر ہوں وہ ایمان کی لذت، حلاوت اور مٹھاس کو پا لیتا ہے. من كان اللہ ورسوله احب الیہ مما سواہما. پہلی خصلت، پوری کائنات سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرے. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. دوسری خصلت، وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كما يكره ان يقذف في النار. تیسری خصلت، کفر میں لوٹ جانے کو اتنا ناپسند کرے جبکہ اللہ عز و جلال نے اسے کفر سے بچا لیا، جس طرح آگ میں گرائے جانے کو ناپسند کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم فرمان، اس کو سمجھنے کے لیے ہم حسب سابق اس حدیث کے 10 پہلوؤں پہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلا، حدیث کے راوی. حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی اور جن کی سوانح حیات کے متعلق ہم گزشتہ مجلس میں گفتگو کر چکے ہیں. اللہ عز و جلال جس نے صحابی جلیل کو اتنی توفیق سے نوازا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دعائیں بھی لی اور خدمت کا شرف بھی حاصل کیا، اور زندگی کے آخری ایام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ بھی سنا اور دعاؤں کا نتیجہ بھی دیکھا. اللہ عز و جلال ان کی رفاقت ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. اس حدیث کی سند، قال سید الفقہاء امیر المؤمنین فی الحدیث الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفی قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. حديث كما تم، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. بعض رواياتنا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، إن ألفاظ كإلاوة من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، یہ الفاظ بھی وارد ہوئے. حدیث کا حفظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا، اللہ عز و جلال تازگی سے نوازے، اس کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی چیز سنتا ہے. سمع منا حدیثا، ایک حدیث سنتا ہے. سمع مقالتی، جو میری ایک بات کو سنتا ہے. فوعاها، پھر اسے یاد کرتا ہے. وأداها كما سمعها، پھر جس طرح اس نے اس کو سنا اس کو صحیح صحیح آگے پہنچا لیتا ہے. حدیث کا پانچواں پہلو، حدیث کا ترجمہ. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ تین خصلتیں ہوں گی، وہ ان خصلتوں کی بدولت ایمان کی لذت، اس کی حلاوت و مٹھاس کو پالے گا. نمبر ایک، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پوری کائنات سے زیادہ محبت کرے. نمبر دو، کسی بھی انسان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے. نمبر تین، کفر میں دوبارہ لوٹ جانے کو، جبکہ اللہ عز و جلال نے اسے بچا لیا، اس طرح برا سمجھے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو وہ برا سمجھتا ہے. اس حدیث کا مفہوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی لذت کو محسوس کرنے کی کچھ راہوں کا تعین کیا ہے. کس شخص کو ایمان کی لذت، مٹھاس اور چاشنی محسوس ہوتی ہے، اس کے دل میں ایمان کی وجہ سے وہ سکون پیدا ہوتا ہے. جو اللہ حضر جلال نے ایمان کی وجہ سے سکون رکھا ہے، یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو تین چیزوں کو اپنی زندگی میں پیدا کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز، ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی. دوسرا، ان کی زندگی کا زاویہ، وہ دنیا میں اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کا مقصد اللہ ذوالجلال کو راضی کرنا ہوتا ہے، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. اور تیسری چیز، کافروں کے طور طریقوں سے نفرت اور کفر میں لوٹ جانے کو اس طرح وہ ناپسند کرتے ہیں جس طرح وہ یہ ناپسند کرتے ہیں کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے. جس طرح وہ آگ سے بچتے ہیں، اس طرح عالم کفر کے طور طریقوں اور ان کے رہن سہن اور ان کے نظریات و عقائد سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. اس حدیث کا اسبب ورود کسی حدیث میں وارد نہیں ہوا. اس حدیث کا آٹھواں پہلو، اس حدیث کا حکم، هذا الحديث متفق على صحته لوروده في الصحيحين. هي حديث علماء كها اتفاقی طور پر صحیح حدیث ہے، کیونکہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وارد ہوئی ہے. اس حدیث کا نواں پہلو، اس حدیث کے مسائل اور فوائد، اور ہم حسب سابق دسویں پہلو کو پہلے مکمل کریں گے، اور دسواں پہلو ہے اس حدیث کی تخریج، یہ حدیث کن کن کتابوں میں موجود ہے. یہ حدیث کی 15 کتب میں حدیث موجود ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن النسائی، مسند امام احمد، سنن الکبرى، المعجم الاوسط، مسند عبد الله بن المبارک، مسند ابی یعلا، مسند الشامیین، ابن حبان، شعب الایمان، الاحادیث المختارہ، صحیح الترغیب، صحیح الجامع، اور سلسلہ الصحیحہ. اس حدیث کے مسائل، استنباطات اور فوائد و احکام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 3 بڑے نکات کو بیان کیا ہے. سب سے پہلا نقطہ، وہ شخص جو ایمان کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے، ایمان کی وہ مٹھاس اپنی زندگی میں محسوس کرنا چاہتا ہے اور اس کا حقیقی متمنی ہے، اس کو یہ 3 کام کرنے ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے محبت اس انداز کی کرے کہ پوری کائنات کی محبت ایک طرف اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک طرف. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت ہوگا جب ان کاموں کو اختیار کرے گا، ان عادات و اطوار کو اپنائے گا جس کو اللہ عزوجلال نے محبوب جانا، جن کو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا اور اپنی زندگی میں اختیار کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے یہ بیان کیا ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے ہاں محبوب عمل یہ ہے جن کو کرنے سے انسان بھی اللہ کا محبوب بنتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ کی پسند کو پسند کیا تو اللہ عز و جلال اس کو جہاں اپنا محبوب بناتے ہیں وہاں ایمان کی لذت اور مٹھاس اور حلاوت بھی نصیب فرماتے ہیں. کون سے کام ہیں اللہ کو محبوب؟ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. ثم صلۃ الرحم، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا. ثم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، پھر اس کے بعد معاشرے کے اندر نیکی کا حکم عام کرنا اور برائی سے منع کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر، جو مسلم امام احمد کی روایت ہے، اس میں صحابہ کرام سے ایک سوال کیا، میرے صحابہ بتائیے، اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کون سے عمل محبوب ہیں جن کو اختیار کرنے سے تم بھی اللہ کے محبوب بنو گے؟ اس صحابہ کرام نے کسی نے نماز کا نام لیا، کسی نے زکوٰۃ کا نام لیا، کسی نے جہاد کا نام لیا، اور بلا شبہ یہ تینوں چیزیں اللہ کو محبوب ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ عز الجلال کے نزدیک جو سب سے پیارے اعمال ہے ان میں سے ایک یہ ہے، تمہاری محبت کا نظریہ، زاویہ، مقصد اللہ کے لیے محبت کرنا ہونا چاہیے، رب کی رضا مقصود ہو. اور کسی سے محبت کا اگر انداز یہ ہے کہ اللہ کے لیے، تو کسی سے نفرت رکھتے ہوئے بھی تمہیں اللہ عز وجل کی رضا کو ہی سامنے رکھنا چاہیے. پانچواں عمل جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، جو اللہ عز وجل کو بہت پسند ہے، سبحان اللہ وبحمدہ. یہ مبارک کلمہ جتنی بھی کلام ہے، کلام میں سے سب سے پیارا کلمہ اللہ عز وجل کے ہاں ہے، سبحان اللہ وبحمدہ. جیسا کہ صحابی بیان کر رہے ہیں، احب الکلام الی اللہ ان یقول العبد سبحان اللہ وبحمدہ. سب سے پیاری کلام اللہ عز وجل کے نزدیک اس کی تعریف کرنا ہے ان الفاظ کے ساتھ، سبحان اللہ وبحمدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹے کام کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، احب الکلام الی اللہ اربع. چار کلمات اللہ عز وجل کو بہت ہی پسند ہیں، جن کے کہنے سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے، اور نتیجتاً اس کی زندگی میں لذت اور حلاوت اور مٹھاس محسوس کی جاتی ہے ایمان کی. اور ایمانی لذت سے مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سکون اللہ عز وجل نے دین اور ایمان میں رکھا ہے، جس سے اس کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، جس سے اس کی زندگی میں انہدام، وقار، سنجیدگی اور متانت آتا ہے. پھر انسان کو کوئی فکر گھائل نہیں کرتا، اس کی زندگی پر سکون ہوتی ہے. یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ اللہ ذوالجلال اور اس کے پیارے محبوب سے، پوری کائنات سے بڑھ کے محبت نہیں کرتا. اور اس محبت کا زاویہ کیا ہے؟ پہلے ان چیزوں سے محبت کرے جن چیزوں کو اللہ نے پسند کیا ہے، جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے. تو چار کلمات یہ چھٹا کام بیان کر رہے ہم، جو اللہ کو بہت ہی محبوب ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چار کلمات آپ جس کلمے سے بھی ابتدا کر لیں، ولا يضرك بأيهن بدأت، صحیح الجامع کی روایت ہے، ان چاروں کلمات میں سے آپ جس کو چاہے پہلے پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار کلمات اللہ عز و جلال کو بہت پسند ہے. اور صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے، رات کی تاریکی میں اگر رات لمبی ہے تو تب بھی آنکھ کھل جاتی ہے، انسان بیدار ہوتا ہے. اور اگر گرمی کی شدت و حدت ہو تو پھر بھی بیدار ہوتا ہے. لیکن کاش اس حدیث سے فائدہ لے لے، آنکھ کھلنے کے بعد اگر وہ یہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا إله إلا الله والله أكبر. اتنے کلمات پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کرے اللہ ذوالجلال اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. یہ بہت بڑا ایک تحفہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ضمانت دے دی ہے کہ یہ دعا رد نہیں ہوتی. تو رات کی تاریکی میں, اور آج کل تو ویسے بھی راتیں نعمت باردہ, یہ ٹھنڈی نعمت ہے, اتنی لمبی رات ہے, انسان اگر وقت پہ سوتا ہے تو انسان کس طرح خوشی سے ہی صبح کی نماز سے پہلے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے بیدار ہو سکتا ہے, اور اگر ایمانی حرارت ہو تو نیند تو آتی نہیں ہے. انسان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی لذت سے آشنائی ہو جائے تو پھر تو وہ جب تک کھڑا نہیں ہوتا اس کے لیل و نہار میں سکون بھی نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ ان راتوں کو استعمال کیجئے. سب سے پہلے اپنی ہدایت کی دعا کیجئے, اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے, اپنی اولاد کے لیے دعا کیجئے. اور یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بھی احسان کریں دعا کے ساتھ, اور اپنی اولاد کا حق بھی ادا کریں ان کی اصلاح کے لیے دعا کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطلق حکم دے دیا کہ اس وقت کو استعمال کرو, اور میں بھی آپ سے کہوں گا مجھے اور آپ کو اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے متعلق دعا کریں. اور دعا کیا کریں؟ سب سے بڑی دعا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پہ جمع دے, دین سے ہمیں دور نہ کرنا. اور دوسری دعا اپنے بارے میں یہ کرنی چاہیے, اللہم انی اسألک توبة نصوحة قبل الموت, اے اللہ موت سے پہلے سچی توبہ کی مجھے توفیق عطا فرما دے. اور تیسری دعا اپنے بارے میں کرنی چاہیے, اور یہ تین دعائیں یاد رکھیں, اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ, اے اللہ یہ حیات مستعار, یہ چند دن کی زندگی, میرے مالک آخر تو ختم ہونی ہے لیکن مالک الملک مجھے حسن خاتمہ نصیب فرمانا. یہ تین دعائیں آپ کو ہر وقت کثرت سے کرنی چاہیے. اور والدین کے لیے انسان دعا کرے کس طرح انہوں نے محنت کے ساتھ پرورش کی, تربیت کی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ جس طرح انہوں نے ہماری پرورش اور تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, اللہ اپنے شایان شان ان کو انعامات سے آخرت میں نواز دے, ان کے درجات کو بلند فرما. اور اولادوں کے لیے بھی دعا کریں. اور میں نے اولادوں کا تذکرہ بطور خاص کیوں کر رہا ہوں؟ آج امت اس دھانے پہ کھڑی ہے کہ اگر اولادوں کا خیال نہ کیا تو اگلے 20 سال کے بعد اسلام کی وہ تصویر جو اس وقت بھی چمکتی اور دمکتی ہے چینج ہو چکی ہوگی. اور آپ جانتے ہیں کہ زمین کی کاشتکاری کرنے والے جانتے جو پنیری ہوتی ہے, اصل کسان اس کی حفاظت کرتا ہے, جو بنیاد ہوتی ہے. اس لیے اپنی اولادوں کو جو جوان ہیں یا بچے ہیں ان کی تربیت پہ خصوصی توجہ دیں. اور جو لوگ پنیری کا خیال نہیں کرتے, نہ ان کی فصل بچتی ہے اور نہ ان کی اصل بچتی ہے, اور میں کہتا ہوں نہ ان کی نسل بچتی ہے. آج سے 20 سال بعد یہ سوچیں, بڑے تو نمازی تھے، پرہیزگار تھے، ان کا کچھ اثر ہم میں آ گیا. آج جو بچے وقت پہ نماز نہیں پڑھتے، وہ کفر یا طور طریقوں کو اپریشیٹ کرتے نظر آتے ہیں، 20 سال کے بعد وہ کیا کریں گے؟ اس لیے اب وقت ہے کہ اس نعمت کو سنبھالا جائے. یہ اولاد نعمت ہے، لیکن کب؟ جب یہ نیک بنے. یہ وبال ہے، کب؟ جب یہ نیک نہ ہو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دعائیں کیا کرتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من زوجتین تشیبنی قبل المشیب. اے اللہ، میں ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. غم، فکر اور ایسی ایسی خواہشات اور ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے خاندانی جھگڑے اور ایسی ایسی لڑائیاں کہ میں ان کو سالو کرتے کرتے بوڑھا ہو جاؤں. اور آج سب کچھ نظر آ رہا ہے. وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ فِتْنَةً. اللہ، مجھے ایسا مال بھی نہیں چاہیے جو میرے ایمان کے لیے فتنہ بن جائے. اور تیسری دعا، وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا. ایسی اولاد سے مجھے بچا جو میرے لیے وبال بن جائے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں، ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ اپنی اولاد سے اتنے وہ تنگ ہیں کہ وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کس دن اس کی چارپائی میرے سامنے آئے، مجھے چین آ جائے. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اولاد کے دھارے جب ابتدا سے درست نہ کیے جائیں تو بعد میں درست نہیں ہوتے. ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا تلين اذا كانت من الخشب. آپ کمپلوں کو، ٹہنیوں کو سیدھا کرنا چاہیں تو ہو سکتی ہیں، جب درخت تناور بن جائے تو آپ اس درخت کو یا تنے کو سیدھا کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 عمل جو بتایا ہے، اللہ کو جو بڑا پسند ہے، احب الاعمال الی اللہ ان تموت ولسانک رطبا من ذکر اللہ. تمہیں زندگی کا ایک مشن بنانا چاہیے، موت جب آئے اس وقت تک تمہاری زبان ذکر سے تر رہے، اس حالت میں تم دنیا کو چھوڑ کے جاؤ کہ تم اللہ کا ذکر کر رہے. یہ اللہ عز و جلال کو بہت پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 عمل جو بیان کیا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، احب الاعمال الی اللہ سرور تدخله فی قلب مسلم، اسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دے. اور 9 عمل، او تکشف عنه کربہ، کسی کی مصیبت کو دور کر دینا. اور 10 عمل، او تقضی عنه دینا، کسی کا قرض دور کر دینا. اور 11 عمل، او تطرد عنه جوعا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں 2 اعمال مزید بیان کیے، فرمایا، اب احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ لوقتها، وقت پر نماز پڑھنا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے. والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے. لیکن پہلے بھی ہم ایک اشارہ کر چکے، یہاں رک کے جہاد اور فساد کا فرق سمجھیے. جہاد یہ کافر کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اصول و ضوابط کی روشنی میں دین کی سربلندی کے لیے حاکم وقت کے ساتھ مل کر کافر سے جہاد کیا جاتا ہے، لیکن فساد مسلمانوں کو آپس میں مارنا یا اپنے کشید کیے گئے نظریات کی روشنی میں معاشرے کے کچھ افراد پہ حملہ آور ہو جانا، یہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے. جہاد کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے اس زاویے سے کہ وہ کافروں سے لڑائی کرتے ہیں. اور کب؟ پہلے کافروں کو دعوت دی جاتی ہے، دعوت کو قبول کریں تو پھر لڑائی کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر ان کو جزیہ دینے کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے. اگر وہ جزیہ دے کے آپ کی حکومت کے تحت آپ کے اصول و ضوابط کی روشنی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ کی متحدی میں، پھر بھی لڑائی کی ضرورت نہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ ان سے لڑائی کرو، اور وہ بھی جہاد کی جو فرض عین ہونے کی جو تین شکلیں ہیں وہ سمجھنی چاہیے. ایسے تو ہم تفصیلات حدیث آنے والی وہاں پیش کریں گے. حاکم وقت استنصر امام المسلمین، مسلمانوں کا حکمران جب کہہ دے آؤ ایمان کو، آج اسلام کو ضرورت ہے، تو پھر کسی کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور دوسرا، جب کافر آپ کی سرحدوں پہ چڑھ دوڑے، قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، آپ کی سرحدوں پہ چڑھ دوڑے پھر نرمی کا برتاؤ نہ کرو. اور تیسرا، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، جب صفے بن جائیں اسلام اور کفر کی، آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں، پھر کسی کو بھاگنے کی اجازت نہیں. یہ تین شکلیں ہیں جہاد کے فرض عین کی، ہر شخص پہ فرض ہوتا ہے. اس لیے اللہ حضر جلال کے پیارے پیغمبر نے یہ کتنی خوبصورت بات کہی کہ اللہ کو جہاد پسند ہے، فساد پسند نہیں. اس لیے امت کو یہ آگہی دینی چاہیے کہ جہاد اور فساد میں جو فرق ہے، جس کے نتیجے میں آج اسلام اور قرآن کی اصطلاحات اور ٹرمینالوجی جو جہاد کی ہے اس پہ تانا دیا جاتا ہے. سبب کیا ہے؟ اس کو مس یوز کیا گیا. اس کی صحیح تعریف لوگوں کے سامنے عملی طور پہ آئی نہیں. ایک بندہ اٹھتا ہے، اور ایسے ہی مسلمانوں کو، بچے ہیں، عورتیں ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، اس کو پرواہ نہیں ہوتی اور ان کو مار دیتا ہے. یہ فساد ہے، یہ ظلم ہے، بلکہ ظلم کی انتہا ہے. اور یہی وہ عمل ہے جو خارجیوں کا عمل تھا، جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا اور ابھی تک پہنچاتے آتے ہیں. اللہ حضر جلال ان کی شرارتوں سے مومنوں کی حفاظت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل یہ بھی بتایا، احب الاعمال الى اللہ، احب عباد اللہ الى اللہ، احسنهم خلقا. اللہ حضر جلال کے پاس جو سب سے پیارا عمل اور پیارے لوگ ہیں وہ بھی ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. اور چودواں عمل جس کے ساتھ ہم اس نقطے کو مکمل کرنا چاہیں گے، احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل. اللہ کے ہاں پیارا عمل وہ ہے جو آپ مستقل مزاجی سے کرتے ہیں، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تھوڑا عمل اور پختہ عمل، صحیح عمل اور مستقل مزاجی سے کیا گیا عمل، یہ اس عمل سے اچھا ہوتا ہے جو ایک وقت انسان ساری رات تہجد پڑھتا رہے اور اگلے دن صبح کی نماز میں بھی سویا رہے. مستقل مزاجی سے آپ تھوڑا عمل شروع کر لیں، لیکن کرتے جائیے. اللہ عز و جلال ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق دے جن اعمال سے اللہ عز و جلال ہمیں ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو فرمان معظم ہے کہ اللہ عز و جلال کی محبت، اور اس کے رسول کی محبت، یہ دونوں محبتیں جب انسان کے دل میں اس انداز سے پیدا ہو جائیں کہ دنیا کی کوئی محبت ان پہ فوقیت حاصل نہ کرے، تو تب ہی ایمانی لذت ملتی ہے. محبت الہی اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہے، ان چار نقطوں کو اختصار کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے. اللہ کی محبت اور اہمیت اور فضیلت کے بارے میں حدیث تو آپ نے پڑھ لی. یہ ہوگی اللہ کی محبت تو ایمان کی تازگی ہے، اللہ کی محبت ہوگی تو ایمان کی لذت ملے گی، وگرنہ ایمانی لذت سے انسان پوری زندگی محروم رہتا ہے. اللہ عز و جلال کی اپنے بندے سے جو محبت ہوتی ہے، اس کی کیا علامت ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جلال اب اپنے بندے کو پسند کرنے لگ گئے؟ ایک ہے کہ بندہ یہ پسند کرے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، وہ آپ نے کوئی 14 اعمال سنے. ایک یہ ہے کہ اللہ حضر جلال کو بندہ کب پسند آتا ہے. سب سے پہلی بات، اللہ حضر جلال ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں جس کو ایمان کی نعمت سے سرفراز کر دیتے ہیں. ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت سلسلہ صحیح کی ہے. اللہ عز و جلال تمہارے درمیان اخلاق اسی طرح تقسیم فرماتے ہیں جس طرح تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کرتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الْمَالَ مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لَا يُحِبْ. مال تو اللہ اس کو بھی دیتے ہیں اور جس کو پسند نہیں کرتے. وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. لیکن ایمان کی دولت صرف اس کو عطا کرتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتے ہیں. تو ایمان کی نعمت جس انسان کو مل جائے، یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اس کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ایک نشانی بیان کی ہے، اور یہ روایت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے. اذا احب اللہ عبدا حماه الدنيا كما يظل احدكم يحمي سقيمه الماء. اللہ عز و جلال جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اسے محبوب بنا لیتے ہیں، تو اس کو دنیا سے اس طرح بچا لیتے ہیں جس طرح تم میں سے ہر ایک بیمار کو پانی سے بچاتا ہے. دنیا سے کیسے بچا لیتے ہیں؟ دنیا کی رنگینیوں کی محبت سے، کہ وہ آخرت پہ یقین زیادہ رکھتا ہے، دنیا پہ یقین زیادہ نہیں رکھتا. وہ آخرت کو حقیقی زندگی سمجھتا ہے، دنیا کو نہیں. وہ دنیا کے کسی بھی کام کو حرف آخر نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے زندگی وہی ہے جو آخرت کی ہے. وہ دنیا کے طور طریقوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اعمال پہ توجہ کرتا ہے. وہ دنیا کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگاتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو زندگی گزارنے کا دستور دیا ہے وہ کیا کہتا ہے، اور وہ دستور قرآن اور حدیث. تیسرا عمل جس سے انسان اللہ عز و جلال کی محبت میں آ جاتا ہے، اور شاید کہ یہ آج کے معاشرے میں تھوڑا سا مشکل ہے، لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اللہ عز و جلال جس کو پسند کرتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش بھی کرتے ہیں. آزمائش، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی فکر آ گئی، کبھی کوئی غم لاحق ہو گیا، کبھی جانی نقصان، کبھی مالی نقصان، کبھی پھلوں کا نقصان. یہ اللہ عز الجلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش کرتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ عز الجلال نے اس لیے فرمایا ہے،
احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، وہم لا یفتنون، ان کا تو ابھی امتحان ہی نہیں ہوا، ان کی تو آزمائش ہی نہیں ہوئی. ولقد فتن الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں کا امتحان لیا گیا اور اللہ نے جانا کون ہے سچے اپنی محبت کے دعوے میں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون ہے جھوٹ بولنے والے، صرف دعویٰ ہی کرتے ہیں عمل کرنے والے نہیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے جب پوچھا کہ آپ بڑی باتیں کرتے ہو، آپ کو اتنی سزائیں کیوں ملی، توحید تو بیان کرتے ہو، تو انہوں نے مسکرا کے کہا تھا، آپ بھی تو بازار میں جا کے مٹی کا برتن ہوتا تو کٹکھٹا کے دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح لگی ہے. تو اللہ عز وجل نے بھی میرے ایمان کو چیک کیا اور اللہ کو پسند آ گیا. تو اس لیے جس طرح آپ برتن خریدتے وقت بھی چیک کرتے ہو، تو اللہ عز وجل نے مجھے اپنا محبوب بنانا تھا تو چیک کیا ہے، اس میں پریشانی والی کون سی بات. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہے، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اللہ عز و جلال اتنا ہی بڑا انعام دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ عز و جلال جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کی آزمائش کرتے ہیں. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى، جو پھر بھی اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ پھر آزمائش کے بعد اسے اپنی رضا سے نواز دیتے ہیں. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ، اور جو اللہ عز و جلال کی طرف سے آنے والی کسی مصیبت پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اس کو اللہ کی ناراضگی ہی ملتی ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے. اور اللہ عز و جلال نے جو تین باتیں آپ پہلے بھی سن چکے بیان کی ہیں، اگر کسی کو ہر وقت یہ تینوں آیتیں یاد رہیں اس کی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی مصیبت یا فکر یا غم تین وجہ سے آتا ہے. اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے، انسان کے اپنے برے اعمال، انسان کی اپنی کمی کوتاہی، انسان اللہ کی کو نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی جناب میں جو حق تھا عبادت کا وہ پورا نہیں کیا. اور اسی بات کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا،
وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ.
آپ کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے،
اس میں اللہ عز و جل ظلم نہیں کرتا. وما اللہ یرید ظلما للعباد. اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے. جب اللہ عز و جل نے کہہ دیا ہے تو بندہ اپنی جان پہ خود ظلم کرتا ہے. ولیکن ظلموا انفسهم, اور انسانیت ہی اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتی ہے جب برائی کرتی ہے. دوسرا سبب جس سے انسان کو کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے, اصل میں اس تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں.
ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.
اور دوسری جگہ فرمایا
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم.
جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی. حکم کیوں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ پڑھ چکے, لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطايا. انسان کو غم, فکر, پریشانی, تھکاوٹ, بیماری آتی ہے, اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیمار ہے, چارپائی سے پہلا قدم نیچے اتارتا ہے اپنے بستر سے, ما علیہ خطیئہ, اس پہ کوئی گناہ بچتا ہی نہیں. بلکہ یہ فرمایا, ادھر بیماری ختم ہوتی ہے, الا يوم ولدت ام, اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے ہر گناہ سے, کبیرہ اور صغیرہ سے, جس طرح اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے جس وقت کوئی گناہ نہیں ہوتا بچے. اس لیے, اور تیسری بات اللہ عز و جل نے سمجھائی جو آیت آپ نے سنی, الا فی کتاب, یہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے. اور کیوں لکھا ہے؟ اس کا سبب اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ اللہ عز و جلال کسی بندے کو بلند مقام دینا چاہتے ہیں جنت میں, فلم یبلغہ العمل, اس کے اعمال اتنے اچھے نہیں کہ اس درجے تک پہنچے, تو اللہ عز و جلال یہ معمولی معمولی تکلیفوں کے ذریعے اس کے درجات تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دیتے. تو اللہ عز و جلال جب کسی کو اپنا محبوب بناتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش کرتے ہیں. اور آج دنیا کے اندر شاید اس بات کو سمجھنے سے لوگ قاصر ہیں. آواز کیا آتی ہے, بھلا مصیبتیں ہمارے لیے ہی تھیں. یہ بہت برا کلمہ ہے, یہ بہت اللہ کو ناراض کرنے والا کلمہ ہے. سل اللہ العافیہ, ہر وقت اللہ سے عافیت مانگو, اور اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے تو پھر صبر کر لو. اللہ عز و جلال کو یہی پسند ہے. چوتھی نشانی جس سے انسان کو پتا چلتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن گیا ہوں, اللہ عز و جلال زمین و آسمان میں اس آدمی کی مقبولیت میں اضافہ فرما دیتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, ان اللہ تبارک و تعالی اذا احب عبدا
نادى جبريل.
اللہ عز و جلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو جب کوئی بندہ پسند آ جاتا ہے، نادى جبريل، تو اللہ عز و جلال جبریل کو آواز دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَخَذَتِ السَّمَاءُ رَعْدَهُ وَرَجْفَ،
آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ کے حکم سے سب سے پہلے جبریل ہوش میں آتے ہیں، اور پھر اللہ عز و جلال جبریل سے کہتے ہیں، اور جبریل کہتے ہیں ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں یقول الحق، اللہ عز و جلال تو حق ہی کہتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ اطلاع دیتے ہیں، خبر دیتے ہیں تو جبریل کو، انی احب فلانا فاحبه، جبریل یہ میرا محبوب ہے، آج کے بعد تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ، محبت کرو اسے. فیحبه جبریل، جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ حکم کس کا؟ اللہ کا. پھر جبریل آسمان کے دوسرے فرشتوں کو بتاتے ہیں، فیحبه اہل السماء، آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. کتنے فرشتے؟ میری اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسا نظام نہیں آیا نہ آئے گا جو کسی بھی کیلکولیشن کے نظام کو جمع کر کے کیلکولیٹ کر سکے. حدیث کا اشارہ میں کر دیتا ہوں جو آپ نے سنی ہوگی، ایک بیت المعمور بھی ہے بیت اللہ کے اوپر آسمانوں میں، جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف اس کا کیا ہے، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے. کتنے ہیں فرشتے؟ اس کی تعداد تک میری اور آپ کی عقل سفر نہیں کر سکتا. اس سب اس سے محبت کرتا. ثم يوضع له القبول في الارض، آسمانی دنیا بھی آ کے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص، فلاں کا بیٹا، فلاں جگہ رہنے والا، یہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور جبریل کا بھی محبوب ہے، آسمانی مخلوق کا بھی محبوب ہے، تم بھی محبت کرو. تو اللہ حضر جلال کی مخلوق جو زمین پہ ہوتی ہے وہ بھی اس سے محبت کرنے لگے. اور اسی طرح ہی جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، پھر دنیا کے دلوں میں اس کے بارے میں بغض پیدا ہو جاتا ہے. صحیح الجامع کی ایک اور روایت جس کی مزید وضاحت کرتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکہ تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. بس اوقات بولتے لوگ ہیں لیکن لوگوں کی زبانوں پہ اللہ کے موبائل فرشتے بول رہے ہوتے ہیں جو ہر وقت چلتے پھرتے رہتے ہیں. بولتے کیا ہیں؟ بما في المرء من الخير والشر، یہ انسان بہت اچھا ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اس کا دین بہت اچھا ہے، یہ سچ بولتا ہے، یہ کسی سے دھوکہ نہیں کرتا، یہ تو بڑوں کا بہت احترام کرنے والا ہے، اور یہ چھوٹوں سے شفقت کرنے والا ہے، اس کا رشتہ داروں سے برتاؤ بڑا اچھا ہے، یہ بہت امانت دار ہے. یہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کی زبانوں پہ اللہ کے فرشتے بول رہے ہوتے ہیں. وشر، برائی بھی جب لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، بولتی زبانیں لوگوں کی ہیں لیکن اللہ کے فرشتے بولتے ہیں یہ بہت جھوٹا انسان ہے، یہ دنیا کو دھوکہ دیتا ہے، جس نے بھی کاروبار کی اس نے فراڈ کیا ہے، یہ شخص تو بے نمازی ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کا تو تعلق ہی کسی نیک آدمی سے نہیں ہے، ہر وقت برے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہتا. یہ لوگ نہیں بولتے، اللہ کے نورانی فرشتے یہ گواہیاں دیتے ہیں. اللہ عزوجلال، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات بہت گہری ہے، اس کو ضرور اپنی زندگی میں کنسیڈر کیجئے، اہل الجنہ
جنتی ہونے کی یہ نشانی ہے. من ملأ اللہ,
جس کے کانوں میں یہ آواز آئے کہ یہ شخص نیک ہے,
وہ اہل النار,
اور جہنمی لوگوں کی نشانی یہ ہے جس کے کان سنے کہ یہ بہت برا ہے.
اس لیے انتم شہداء اللہ فی الارض,
زمین والو تم بھی اللہ کی طرف سے گواہ ہو. تمہاری گواہی کا بھی کوئی وزن ہے, لیکن گواہی کن کی؟ اہل حل و عقد کی, نیک لوگوں کی گواہی,
وگرنہ برے لوگ تو اپنے برے لوگوں کی طرف ہی گواہی دیں گے.
اس لیے گواہی کنسیڈر کی گئی ہے. تو قرآن نے ایک اصول بتایا ہے,
شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت واولو العلم واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم.
اللہ عزوجلال نے اپنی گواہی کے ساتھ یا فرشتوں کی گواہی کو شامل کیا یا ان اہل علم کی گواہی کو, وہ اہل علم جو عدل و انصاف پہ قائم زندگی گزارتے. اور عدل و انصاف کا ساویہ کیا ہے؟ کچھ بھی ہو جائے وہ بات سیدھی کرتے ہیں, کچھ بھی ہو جائے وہ عدل کو نہیں چھوڑتے, خواہ ان کے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو. عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہونے والے کون ہیں؟ جو لوگ اپنے قول اور عمل میں فرق کرنا پسند نہیں کرتے, جو بات کہتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں اور عمل کی کوشش کرتے ہیں.
تو یہ گواہی نیک لوگوں کی, یہ اللہ عز و جلال کے ہاں بہت قیمتی گواہی ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند باتیں یہ بھی سمجھائیں کہ اگر یہ نشانیوں کا پتہ چل جائے آپ کو, علامات کا, تو ان علامات کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو. لیکن کچھ ایسے اعمال بھی ہیں, ایسے اسباب بھی ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں, اور ان اسباب کو بھی اختیار کرو. جن میں پہلا سبب یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی طہارت کا اہتمام کیجیے. ظاہری اور باطنی طہارت سے کیا مراد ہے؟ ظاہری طہارت یہی ہے, آج ہر شخص اچھا لباس پہنتا ہے, صاف ستھرا لباس پہنتا ہے, لیکن اس سے قیمتی طہارت یہ ہے کہ انسان کا دل پاک ہو, دل کے اندر اللہ کی محبت, اللہ کا خوف, نیت اچھی, ارادہ اچھا, نظریات اچھے, تصورات اچھے, کسی مسلمان کے بارے میں بغض نہ ہو, حسد نہ ہو, عصبیت نہ ہو, انتقام کی آگ نہ بھڑکتی ہو. یہ وہ دل ہے جو صاف ہوگا تو یہ باطنی صفائی ہوگی. اور یہ ایک حقیقت ہے, آپ اوپر سے جتنی مرضی صفائی کر لیں, جب تک باطنی صفائی نہیں ہے آپ کی ظاہری صفائی آپ کو فائدہ نہیں دے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, انما الاعمال كالوعاء اذا طاب اسفله طاب اعلاه واذا فسد اسفله فسد اعلا. انسان کے ظاہری اعمال یہ برتن ہیں. کیسے برتن؟ ان کا برتن کا اندرونی حصہ اگر صاف ستھرا ہے تو یہ پانی بھر کے آئے گا تو پانی بھی باہر سے صاف نظر آئے گا. اگر برتن کا اندرونی حصہ اس میں علائشیں ہیں اور اس میں کچھ چیز گر گئی ہے تو پانی کبھی بھی آپ کو باہر سے صاف نظر نہیں. دل کی حالت اگر خوبصورت ہے
تو آپ کی ظاہری خوبصورتی کو بھی چار چاند لگ جائیں گے. لیکن اگر دل درست نہیں ہے تو پھر آپ کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کو شریعت کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اور صرف ظاہری طور پر بھی لباس نیا پہن لینا یہ طہارت نہیں ہے. طہارت یہ ہے جسم کو بھی پاک رکھو. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ قبر کا عذاب صرف اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ ان اللہ لا یستحی من الحق لا حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے کہ یہ لوگ وہ جس کو عذاب ہو رہا تھا وہ پیشاب کے چینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا. اور آج کی کیفیت آپ کے سامنے ہے. لوگوں کے اندر شعور ختم ہو گیا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیسے بچنا ہے, اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کس کی آداب کیا ہے. کس طرح سرے راہ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ یہ کام کرتے ہیں, کس طرح وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوں گے. الامان والحفیظ, شعور جب انسان کا ختم ہو جائے تو پھر انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ, جسموں کو پاک صاف رکھا کرو اللہ تمہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے. اور ساتھ یہ فرمایا طہروا ساحاتکم فان انتن الساحات ساحات اليهود, اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھو, اپنے گھروں کے صحن صاف ستھرے رکھو, کیونکہ سب سے زیادہ جو بدبودار گھر ہوتے تھے یا ماحول وہ یہودیوں کا ہوتا تھا. اور بعض لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ وہ گمامہ یعنی وہ کورا کرکٹ باہر نہ پھینکتے, جمع کرتے جاتے گھر میں, جب گھر بھر جاتا تو گھر چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے. آج بسد احترام, کبھی کسی کو اندازہ ہوا کہ اس کا گھر ایک کنال کا ہے یا دو کنال کا ہے یا چھ مرلے کا ہے, اس میں کتنی ایسی چیزیں پڑی ہیں جس کی اس کو ضرورت نہیں. لیکن وہ رگ جو بنی اسرائیل کی تھی بس جوڑتے جانا, یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اور جھگڑا پھر بھی پتہ کیا ہوتا ہے, میرے پاس تو پہننے کو کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر سیف کھولیں تو مزید رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی. اور میں سمجھتا ہوں مومن کو حسن ظن رکھنا چاہیے, وہ کہنے والی اللہ کی بندی ٹھیک ہی کہتی ہوگی. شکایتیں آتی نا, طلاق کس وجہ سے ہوئی, اس بات سے ہوئی کہ اس نے کہا میرے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے, اس نے کہا جی میں کیا کروں مولانا, ان کے پاس تو رکھنے کی جگہ نہیں ہے. تو بات اس نے صحیح کہی, اس نے جو کہا ہے کہ پہننے کے لیے کوئی ہے نہیں, یعنی پہلی مرتبہ پہننے کا کوئی سوٹ نہیں, جو پڑے ہوئے ہیں وہ تو ایک ایک مرتبہ پہن چکی ہے. آپ اس نے ذہن رکھے نا. اور وہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے کہ رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیف اور بنواؤں یا لاؤں تو تب ہی رکھ سکوں گا, جگہ ہی نہیں. تو دونوں کا اختلاف ہی کوئی نہیں. یہ طریقہ زندگی, اس کو چینج کرنا چاہیے. وہ کیا ہے, ضرورت کے لیے آپ ایک کی بجائے جتنی ضرورت ہے آپ زیادہ سوٹ رکھیں. حدیث بھی اجازت دے رہی ہے اکثر النعال, ایک نہیں زیادہ جوتیاں رکھیں. لیکن جو آپ نے کبھی پہنی نہیں ہے, جو آپ کی ضرورت نہیں ہے, اس کو سنبھال سنبھال کے رکھنا کس وجہ سے. دیکھیے ان لوگوں کو جن کے پاس سردیوں میں ایک سے زیادہ لباس نہیں ہے, ان تک پہنچائیے, اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بیان کیا ہے. اگر اللہ کا پیارا بننا ہے تو پہلے اپنے آپ کو پیارا بناؤ. اور بسد احترام, حدیث کی روشنی میں کان یشتد ان یوجد منہ الریح, اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ اس بات سے نفرت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو بیڈ سمیل پہنچے. اس لیے آپ اتنی خوشبو استعمال کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ خطبہ اپنی خطابت کی رعنائی میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جس نے اللہ کے رسول کو تلاش کرنا ہوتا وہ مدینے کی گلیوں میں نکلتا، جہاں سے خوشبو آ رہی ہوتی پتہ چلتا اللہ کے رسول گزرتے گئے. تو آپ بھی اپنے آپ کا اہتمام کریں، اور خصوصاً دیکھیں یہ کچھ باتیں ڈسکس نہیں کی جاتی، ممبر و محراب پہ بھی اور عام فورم پر بھی اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. آپ کی شخصیت جب اس کے اندر ایمان تازہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو یہ سوچ پیدا ہوتی ہے اگر اسی لمحے میں فوت ہو گیا تو مجھے پکڑنے والے، مجھے سنبھالنے والے اور میرا غسل دینے والے ان پہ کیا گزرے گی، میں کس حالت میں ہوں. اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھنا اور جسمانی طور پہ بھی تر و تازہ رکھنا، پاک صاف رکھنا، یہ انسان کی دانش مندی کی بہت بڑی دلیل ہے اور انسان کی موت کی یاد کی بہت بڑی فکر ہے. جس طرح آپ زندگی میں چاہتے ہیں کہ آپ سے کوئی نفرت نہ کرے، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی آپ سے نفرت کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا بڑا انعام بیان کر دیا، جو رات کو وضو کر کے سوتا ہے سونا ہی ہے، اور آج کل تو وہ پرابلم بھی نہیں رہی، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، پانی گرم موجود ہے، اگر گرمی ہے تو ٹھنڈا پانی موجود ہے، ہاٹ اینڈ کولڈ دو دو سسٹم ہے. وضو کر لیں، مجرد وضو کر لیں، ایک نورانی فرشتہ ساری رات آپ کے بستر میں رات گزارے گا، کام کیا کرے گا؟ دو، حفاظت، اور ساری رات دعائیں کرے گا، اللہ یہ تیرا بندہ باوضو ہو کے سویا ہے اس کو معاف بھی کر دے. ہم لوگوں کی منتیں کرتے ہیں دعا کریں وضو کر لیں، اللہ عز و جلال اپنا نورانی فرشتہ بھیج دیتے ہیں. تو ظاہری طہارت اور پاکیزگی، اور پھر دیکھیے اسلام کے اندر کتنی نعمتیں مل گئی ہمیں. پچھلی قوموں کے واقعات آپ نے پڑھے، صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے کہ پچھلی قومیں اگر ان کے لباس پہ، اگر ان کے جسم پہ کوئی نجاست لگ جاتی، لباس بھی کاٹنا پڑتا اور جسم بھی کاٹنا پڑتا. اور ہمیں کیا آسانی ملی؟ اب تین مرتبہ جسم کو یا لباس کو دھو لے، پاکی حاصل ہو جائے. اس لیے ظاہری اور باطنی جو صفائی ہے یہ اللہ عز و جلال کو پسند ہے، اور اللہ عز و جلال اپنے بندے کو پھر اپنا محبوب بناتے ہیں جب کوئی پاکیزگی کا خیال کرتا ہے. لیکن آج ایک بات کا میں اور اضافہ کر دوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا کہ وہ ہر جمعے اپنے ناخن کاٹ لیتے، اپنے بالوں کو بہتر بنا لیتے، لیکن آج یہ رویہ ختم ہو گیا. اور میری سمجھ سے باہر ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی دانشمند بیٹھا ہو یہ بات سمجھا دے کہ جس شخص نے وضو کرنا ہے، جس شخص نے کھانا کھانا ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی کھانا کھانے والا ہے تو کوئی کھانا پکانے والی بھی ہے، اس کو ناخن بڑے کرنے کا ثواب کتنا مل رہا ہوگا؟ کیا مطلب بھی ناخن جو بڑا ہوتا ہے بھلا یہ بھی خوبصورت لگتا ہے؟ جب انسان کے مزاج میں ٹیڑھ پن آ جائے تو پھر وہ الٹے ٹیڑھے کاموں کو ہی پسند کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جمعے کے دن علمی حلقات لگانے سے منع کر دیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں انفرادی کاموں کو بہتر بنانا چاہیے، آپ صبح کی نماز با جماعت پڑھیں، پھر اس کے بعد ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، اشراق پڑھ کے اٹھیں، پھر آپ جسرۃ القحف پڑھیں، پھر آپ جلدی سے تیار ہوں، پہلی گھڑی میں جائیں گے تو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب، دوسری میں جائیں گے تو گائے ذبح کرنے کا ثواب، تیسری میں جائیں گے تو مینڈا ذبح کرنے کا ثواب، پھر مرغی ذبح کرنے کا ثواب، اللہ کی راہ میں انڈا دینے کا ثواب. تو پھر آپ جا کے مسجد میں بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے سے پہلے دو چار چھ آٹھ دس رکھتے پڑھتے ہیں، ثم صلی ما قدر اللہ، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، غور سے خطبہ سنتے ہیں تو اللہ عز و جلال دس دنوں کے گناہ معاف کر دیتے، اور غسل کر کے جائیں، خوشبو لگا کے جائیں، مسواک کا اہتمام کریں، کثرت سے درود اس دن پڑھے. یہ کام ہے جن کے لیے جمعہ کا دن اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان ھذا الیوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین, اللہ نے جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے. بھلا کوئی عید سے پیچھے رہتا ہے؟ بھلا کوئی عید کے دن خوشی کے موقع پہ اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا؟ یہ وہ رویے ہیں جس سے انسان کی پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اللہ عز و جلال توبہ کرنے والوں کو بھی اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کثرت سے مسواک کیوں کرتے؟ گھر داخل ہوتے بھی مسواک, نکلتے وقت بھی مسواک, نماز پڑھاتے وقت بھی مسواک, رات کو اٹھتے تو سب سے پہلا کام مسواک, دو رکھتے تہجد کی پڑھتے پھر مسواک, پھر اگلی دو پڑھتے پھر مسواک. آپ کا معمول کیوں تھا؟ زندگی کا آخری عمل بھی آپ نے کیا کیا؟ مسواک کرنا. اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کثرت سے علم پڑھنے والے کلی کیا کریں اور باوضو رہا کریں, ان کے چہرے کی تازگی رہتی ہے. کلی کرنے سے آپ کی فصاحت و بلاغت مینٹین رہتی ہے. کلی کرنے سے آپ کے جو چہرے کی خون کی سرکولیشن ہے وہ پراپر رہتی ہے. آپ کے جسم کے جو چہرے کا حصہ ہے اس میں کبھی اعصابی تناؤ نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی بات, اللہ کے رسول نے فرمایا طہروا افواہکم فانھا طرق القرآن, اپنے منہوں کو صاف ستھرا رکھا کرو کیونکہ یہ قرآن کے راستے ہیں, قرآن کے راستے ہیں. اور صحیح الجامع کی روایت نے کتنی خوبصورت بات بیان کی, جب بندے نے مسواک کی ہوتی ہے سب جانتے ہیں کہ فرشتے کچھ کھاتے نہیں, لیکن جب مسواک کی ہوتی ہے وضع ملک فہ علی فی, فرشتہ اپنے ہونٹوں کو قرآن پڑھنے والے کے ہونٹوں پہ رکھ دیتا ہے. فما خرج منہ الا دخل فم الملک, جو قرآن پڑھتا ہے وہ فرشتے کی خوراک بن جاتی ہے, اور جو نہیں کرتا فرشتہ اس کے قریب نہیں آتا. اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ان الملائکۃ تتأذى مما تتأذى منه ابن آدم, جس طرح آدم کی اولاد کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے کوئی شخص کچا پیاز اور سوم لہسن کھا کے مسجد میں نہ آئے. لفظ کیا ہے؟ فلیعتزلنا, ہم سے الگ رہے. ولیقعد فی بیتی, اپنے گھر بیٹھا رہے. بلکہ فرمایا لا تأكلوا من هذين الشجرتين الخبيثتين, ان دو خبیث چیزوں کو نہ کھاؤ, حالانکہ حلال ہے. اور ساتھ کیا فرمایا فليمتهما طبخا, ہاں ان کو پکا کے کھا لو تاکہ ان کا وہ چیز ختم ہو جائے گی. کچا پیاز حلال ہے اور اتنے زیادہ فوائد ہیں, لیکن وہ کھا کے مسجد میں مت آؤ, کسی کو تکلیف نہ ہو. اگر پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کر دیا, اور روایت بتاتی فأمر به فأخرج, جب ایک شخص نے ایسا کیا آپ نے حکم دیا اور اس کو مسجد سے نکال دیا گیا, نکال دیا گیا. آپ یہ بتائیے پیاز تو حلال ہے, سومن او باصلہ دونوں حلال ہیں, اور جو میرا بھائی بھول کے سگریٹ نوشی کرتا ہے اس کی حلت کی کیا دلیل ہے؟ ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, ہلاکت ہے. کتنے ڈاکٹرز نے یہ رپورٹس دی. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن كل مفتر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عن كل مسکر, ہر نشہ آور چیز اور ہونٹوں کو پیلا اور سیاہ کر دینے والی چیزیں کھانے سے منع کر دیا, منع ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اسراف کرنے والے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. بھلا سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ اتنی ہی پاکیزہ چیز ہوتی تو انسان کی سینس تو بسا کا زندہ رہتی ہے نا، اس کو مسجد میں جاتی اپنی جوتی میں چھپا کے کیوں جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی شخص نے برگر لیا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہو تو برگر کو اپنی جوتی میں رکھ کے گیا ہو؟ آپ سوچیں نا. اور میں تو نہیں کہتا لیکن کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر اتنی ہی یہ حلال چیز ہوتی تو کون سی ایسی حلال چیز ہے جو انسان واش روم میں بیٹھ کے کھاتا ہے؟ کوئی ہے ایسا کوئی انسان دانش مند؟ اسی گرنڈو سے کہاں آتی ہے؟ بندہ یہ مومن کے لائق نہیں، فرشتے بھی نفرت کریں گے اور انسانوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. اللہ عز و جلال پاکیزگی کا ہر پہلو مسلمانوں کو نصیب فرمائے. فرائض اور نوافل کا اہتمام کرنا یہ بھی ایک سبب ہے انسان اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے. حدیث سن کے آپ خوش ہو جائیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا، من اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی کو تکلیف دی اس نے میرے ساتھ جنگ کا اعلان کیا. اور ولی کیا ہے؟ الذین آمنوا الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی وہ ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جن کا کوئی غم اور خوف نہیں ہوتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہوگا. الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ متقی بنتے ہیں. یہ ولی بننے کی دو شرطیں ہیں، تقوی اور اس سے پہلے ایمان. تو فرمایا جو میرے ولی کو تکلیف دیتا ہے اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا. پھر فرمایا، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علی، بندہ مومن فرائض کی پابندی سے جس طرح میرے قریب ہوتا ہے کسی عمل سے اتنا قریب نہیں ہونا. وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور کثرت سے نوافل اور سجدے کرتا ہے حتیٰ کہ مجھے اتنا محبوب ہو جاتا ہے. فیض احباب، تو جب میں اسے پھر محبت دیتا ہوں، کن تو سمعه الذی یسمع بی، میں اس کے کانوں کی پھر سرپرستی کرتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں. کیسے؟ اس کے کان پھر برائی نہیں سنتے. وکن تو بصره الذی یبصر بی، میں اس کی آنکھ بنتا ہوں، کیسے؟ اپنی آنکھ سے بری چیز نہیں دیکھتا. وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطُشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں، کیونکہ اس کے ہاتھ پھر حرام کی طرف نہیں اٹھتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حضرت جلال فرماتے ہیں، پھر اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کر لے میں اسے کبھی رد نہیں کرتا. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، اور اگر مجھ سے کسی چیز کی پناہ مانگ لے تو میں اسے فوراً پناہ دے دیتا ہوں. اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 6502، اور سمجھنے والی ہے. اور لفظ کیا ہے؟ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسٍ يَكْرَهُ الْمَوْتُ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، اس بندہ مومن کی روح قبض کرتے وقت فرشتے کو جب میں حکم دیتا ہوں کبھی بھی اتنا تردد نہیں ہوا کہ یہ میرا بندہ موت کو اگر پسند نہیں کرتا تکلیف کو، اور میں اس کو موت کی تکلیف دے کے اپنے پاس لانا چاہتا ہوں، وہاں مجھے بہت رحم آتا ہے. تو اللہ کے محبوب بننے کے لیے فرائض کی پابندی، نوافل کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا. اور آپ یہ باتیں سن چکے ہیں، ابن سماع کہاں سے وہ آئے گا جو کہا کرتے تھے 40 سال ہو گئے ایک نماز میں نے جماعت کے بغیر نہیں پڑھی. اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، 50 سال ہو گئے اور میں نے اذان بعد میں ہوتی ہے، میں پہلی صف میں مسجد میں بیٹھا ہوتا ہوں. اور سلیمان ابن مہران اعمش کہا کرتے تھے،
70 سال ہو گئے، ایک بھی تکبیر اولا میری فوت نہیں ہوئی۔ اللہ کی قربت ایسے ملتی ہے۔
تیسرا طریقہ
جس سے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرنا اور میدان جہاد میں ثابت قدمی اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، تین خوش نصیب ایسے ہیں، اللہ عز و جلال ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان تینوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور ان سے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے ایک نقطہ ذہن میں بٹھائیے، جس شخص کو دیکھ کے اللہ مسکرا دے اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ جس شخص کو دیکھ کے اللہ عز و جلال تبسم فرمائے اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ وہ کون سے تین لوگ ہیں؟ اذا انکشفت فیہ قاتل وراءها بنفسه للہ عز وجل فاما ان یقتل واما ان ينصره الله ویکفی۔ ایسا انسان جو میدان جہاد میں اترتا ہے، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، انظروا الى عبدی، میرے اس بندے کی طرف دیکھو کہ جس نے اپنی جان کو میرے لیے پیش کر دیا، لڑتا ہے، کیسے لڑتا ہے؟ اللہ عز و جلال کے لیے لڑتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے، یا تو قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، یا اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو فتح یاب کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا انسان جس کو اللہ عز و جلال دیکھ کے مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ عز و جلال فرشتوں سے کہتے ہیں، انظر الى عبدی کیف صبر علی نفس، اس میرے بندے کو دیکھو، فرشتوں فرشتے دیکھ رہے ہیں، اس بندے کو فرشتے دیکھنے لگ جاتے ہیں، کیسے دیکھو؟ والذی له امراۃ حسنا والتی له امراۃ حسنا، اس کی عورت، اس کی بیوی کتنی خوبصورت ہے، وفراش لین، اس کا بستر کتنا ملائم ہے، حسن کتنا خوبصورت ہے، فیقوم من اللیل، نہ اس نے بستر کی پرواہ کی، نہ اس نے بیوی کی پرواہ کی، یذر شہوتہ فیذکرنی وَيُنَاجِينِ، اس نے دونوں کی پرواہ نہیں کی اور میرے ساتھ مناجات کرنے کو اس نے محبوب جانا۔ تو اللہ عز و جلال ساتھ فرماتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ رَقَتْ، اپنے پیغمبر کی زبان سے، اگر یہ چاہتا تو سویا رہتا، اس کو کس نے اٹھایا ہے، اس نے کیوں چھوڑی ہے اپنی یہ بستر کو اور اپنے گھر والوں کو کیوں چھوڑا ہے اس نے اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اس سے پیار بھی کرتے ہیں، دیکھ کے مسکراتے بھی ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، گویا کہ اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور تیسرا انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی یکون فی سفر، ایک شخص سفر کر رہا ہے، وکان معہ رکب، ساتھ ایک جانے والا گروہ بھی ہے اور اکٹھے جا رہے ہیں، لیکن ہوا کیا، سفر کرتے کرتے، فسہروا ونصبوا، جاگتے جاگتے تھک گئے، ثم ہجعوا، سارے لوگ سحری کے وقت لیٹ جاتے ہیں، فقام من السحر فی سرا او ضرا، سارے کا سارا قافلہ سو گیا، یہ اکیلا وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، سفر اس نے بھی کیا، تھکاوٹ اس کو بھی ہے، لیکن یہ خوشی میں اور تکلیف میں ہر دو حالتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کو دیکھ کے بھی مسکراتے ہیں اور اللہ جلال اس کو دیکھ کے بھی خوش ہوتے ہیں۔ چوتھا سبب جس سے آپ اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں، اپنے اندر حیا پیدا کی جائے، جس کی تفسیر آپ نے پچھلی مجلس میں سنی اور حدیث میں آپ نے سنی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والحیاء، اے میرے صحابی، دو خصلتیں آپ کے اندر ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک متانت و سنجیدگی، حلم و بردباری اور دوسری حیا. چھٹا سبب جسے آپ اللہ رب العزت کی محبت کا حقدار بن سکتے ہیں، مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کرنا، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. یعلی بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ سنن ابی داود اور سنن النسائی کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا وہ کھلی جگہ غسل کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھے، اللہ کی تعریف کی اور فرمانے لگے، ان اللہ عز وجل حلیم حیی ستیر یحب الحیاء والستر. اللہ عز و جلال بڑے ہی حلیم ہے، بردبار ہے، بڑے ہی حیا والے ہیں، بڑے ہی پردہ پوشی کرنے والے ہیں اور حیا کو اور پردہ پوشی کو پسند کرتے ہیں. فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، تم میں سے جب کوئی غسل کرنے لگے تو پھر اپنے آپ کو چھپا کے غسل کرے. تو اللہ عز و جلال کی قربت کیسے ملتی ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے بجائے اپنے عیبوں پہ خود پردہ ڈالتے ہیں. اور ایک پردہ ڈالنا یہ ہے کسی کے ذاتی جرم پہ پردہ ڈالنا، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه، کسی کے ذاتی گناہ پہ پردہ ڈالنا، اللہ اس کے بدلے قیامت کے دن آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا. اور ایک پردہ پوشی اس وقت ہوتی جب آپ کسی کو غسل دیتے ہیں، فوت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کسی میت کو غسل دیتا ہے اور پھر کوئی دیکھتا ہے ایسا عیب دیکھتا ہے اس کو چھپا دیتا ہے، تو اللہ عز و جلال اس کو قیامت کے دن جنتی لباس پہنائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چھٹا سبب بیان کیا جس سے اللہ کی محبت ملتی ہے، آپ دنیا کی پردہ پوشی کریں، اللہ تمہاری پردہ پوشی کریں گے. حسن اخلاق کو اختیار کرنا یہ ساتواں سبب ہے. حدیث آپ سن چکے ہیں، احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم خلقا، سب سے پیارے مخلوق میں سے وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے. اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ عز و جلال اور اس کے محبوب کی محبت سب سے زیادہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار مسلمان کے ہاں کیا ہونا چاہیے؟ تین معیار ہونے چاہیے. پہلا معیار، اپنی جان سے بھی بڑھ کے اللہ کے رسول سے محبت کرنا. حدیث کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن ہشام بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بيد عمر، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور انہوں نے سیدنا عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور عمر کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنت احب الی من كل شيء الا من نفسی، آپ دنیا کی ہر چیز سے مجھے پیارے ہیں لیکن میری جان سے نہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا عمر، پھر یہ محبت نہیں، والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، تیرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی پیارا نہیں سمجھو. فقال له عمر، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، فانه الان والله لانت احب الی من نفسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے واقعتاً میری جان سے بھی پیارے لگتے ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الان یا عمر، عمر اب ہی تو ایمان کی وہ کیفیت بنی ہے جو اللہ کو پسند ہے. آپ کی محبت کا دوسرا معیار، اپنے والدین اور اپنی اولاد سے بڑھ کے محبت کی جائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تیسرا معیار یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال، اپنے مال و دولت اور تمام دنیا سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، لا یؤمن احد عبد لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اہل و عیال، مال و دولت اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کے نزدیک اللہ کے رسول محبوب نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تین معیارات کے بعد چند محبت کی علامتیں بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ میں کیسے پتہ چلا سکتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں؟ اس کی پہلی علامت آپ کے اوامر کی تعمیل اور آپ کی یہ نواہی سے مکمل اجتناب۔ جس چیز کو اللہ کے رسول نے منع کر دیا اس سے رک جانا اور جس چیز کا حکم دے دیا اس کو قبول کر لینا، یہ آپ کی محبت کی پہلی سچی دلیل ہوگی۔ اور اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے،
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔
اللہ کے پیارے پیغمبر، جو تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ رب العزت کا عذاب بہت سخت ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم نہ رکے اور جس بات کا حکم دیا اس کو بجا نہ لائے تو پھر اس عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی پہلی دلیل یہ ہے کہ انسان اس کے حکم کی تعمیل کرے اور جس چیز سے منع کر دیا اس سے رک جائے۔ اور دوسری محبت کی دلیل یہ ہے زندگی کے تمام معاملات میں آئیڈیل اس ہستی کو بنائیں، اس کو رول ماڈل بنائیں، اس کی زندگی کے زاویوں کو اپنی زندگی میں شامل کرے، اس کے اقوال کو دنیا کے سب سے خوبصورت اقوال سمجھے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے کچھ یوں بیان کیا ہے،
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔
تمہارے لیے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہے، اور یہ بہترین نمونہ اس کے لیے ہے جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ تیسری نشانی، کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ سچی محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ تعظیم اور توقیر کا اقرار کریں گے، زبان سے بھی ان کی عظمت پہ کوئی حرف نہ آنے دیں، اور عمل سے بھی کہ اللہ کے رسول کے فرمان کے بعد اس حدود کو کراس نہ کیجیے، اور اللہ ذو الجلال کے پیارے پیغمبر کے بارے میں کوئی بھی ایسا کلمہ برداشت ہی نہ کریں کہ جو ان کی عزت میں نقص پیدا کرتا ہو، ان کی عزت کے بارے میں کوئی بات ہو۔ اس لیے اللہ عزوجل نے فرمایا، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
زندگی میں عزت احترام یہ تھا، ان سے بڑا کسی کو نہ سمجھی، صحابہ نے نہیں سمجھا. ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد احترام کیا ہے؟ ان کی زبانیں اطہر سے نکلے ہوئے کلمات کے اوپر اپنی آواز بلند نہ کریں. حدیث آگی ہے، بس اسے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا. بلکہ دنیا میں احترام یہ تھا کہ آپ اس طرح آوازیں مت کسیں جس طرح آپس میں کسی کو بلاتے ہیں. احترام کے الفاظ،
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
تم اللہ کے پیارے پیغمبر کو اس طریقے سے مت بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اللہ رب العزت ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے چپکے چپکے نظریں بچا کے اللہ کے رسول کے مجلس سے اٹھ جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ یا دردناک عذاب نہ آن پہنچے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور توقیر کا زندگی کے آخری سانس تک خیال کرنا. عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ چچا ہیں، جب ان سے پوچھا گیا آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہنے لگے ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے تو اللہ کے رسول ہی ہیں، میں ویسے پہلے پیدا ہو گیا تھا. جواب کیسا دیا؟ بڑے تو وہی ہیں، بس میں پیدا ذرا پہلے ہو گیا تھا. میری اور آپ کی زندگی میں بھی یہ ادب احترام ہونا چاہیے. پوری کائنات کی قابلیت، علم و دانش، تجربہ ایک طرف، جب حدیث آ جائے کہیں نہیں بہت بڑے عالم ہیں لیکن اللہ کے رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے، بہت نیک ہیں لیکن محمد مصطفیٰ جیسا نیک دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ جملہ جب انسان کو یاد رہے، آپ کسی کی توہین نہ کریں، اور منہج بھی صحیح یہ ہے جیسے آپ نے پچھلی مجلس میں اور سے پچھلی مجلس میں سنا کہ آپ گالی دینے کی بجائے اس کے کہنے میں کیا حرج ہے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، یہ نیک انسان ہے اور واقعی وہ نیک ہے کی تعریف کریں. اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں آپ بہت اچھے عالم ہیں، یا آپ جن کا نام لے رہے ہیں بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن اللہ کے رسول سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. آپ کسی کی توہین بھی نہ کریں، لیکن کسی کی توہین سے بچانے کے لیے کہ اللہ کے رسول کی توہین کرنا جائز ہے کہ انسان کے اچھا تم میرے بڑے کو برا کہہ رہے ہو؟ تو تمہارے اور ہمارے بڑوں سے بڑا تو اللہ کا پیارا پیغمبر تھا. یہ بات کسی کو سمجھ آ جائے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے. پانچویں دلیل آپ پیش کر سکتے ہیں جب آپ کے دل میں اللہ کے رسول کے دیدار اور صحبت کی شدید تمنا ہوگی. آپ میں سے کوئی بیٹھا ہے جس نے کبھی خواب میں اللہ کے رسول سے ملاقات کی ہو؟ تو ہے ایسا بھائی؟
ہم یہ تو خواہش کرتے ہیں ماشاءاللہ، ہم یہ تو خواہش کرتے ہیں کہ میں نے استخارہ کیا بس خواب میں اللہ دکھا دے کہ کاروبار ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن کبھی کسی کی تمنا ہوئی کہ میں پہلے بیٹھوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف احادیث کی روشنی میں پڑھوں، آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کے سر کے بال کیسے تھے، آپ کے چہرہ انور پہ داڑھی کے بال کیسے تھے، کتنے سفید بال تھے، صحابہ کی محبت دیکھیے، انہوں نے یہاں تک شمار کیے ہوئے تھے کہ 14 بال آپ کی داڑھی مبارک میں سفید، ایک صحابی کہتے ہیں جب میں آخر میں ملا ہوں تو 22 بال آپ کی داڑھی میں سفید شمار کیے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لباس کیسا پہنتے تھے، آپ کی چال کیسے تھی، تبھی پہچان ہوگی نا کہ میں نے خواب میں کس کو دیکھا ہے، جس نے یہ ساری حدیثیں نہیں پڑھی اس کو کیسے پتا چلے گا کہ میری اللہ کے رسول سے ملاقات ہو رہی، یہ آپ کی محبت ہے اور اس کی دلیل ہے کہ آپ کی تمنا ہو، تڑپ ہو، شدید خواہش ہو کہ اللہ عزوجلال اپنے محبوب کے بھی دیدار اور صحبت سے ہمیں محروم نہ کرے۔ حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہے، کون؟ جو پسند کرتا ہے، انہ فقد اہلہ ومالہ وانہ رآنی، اس کا سارا مال لٹتا ہے تو لٹ جائے، سارے اہل و عیال اس کے بدلے میں دینے پڑیں تو اللہ کے رسول کو میں ایک مرتبہ دیکھ لوں، یہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا، اور صحبت اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول کی رفاقت کی خواہش کرنا، وہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مسئلہ تھا، وہ کتنے پیارے صحابی تھے، دوڑتے ہوئے آئے، آ کے رونے لگ گئے، پوچھا صوبان کیا ہوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتا ہوں، جب بھی غمگین ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، دوڑ لگاتا ہوں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، اور آپ کے چہرہ انور پہ نظر پڑتی ہے تو سارے غم دور ہو جاتے ہیں، رو اس لیے رہا ہوں اگر میں جنت میں چلا بھی گیا، رفعت مع النبیین، آپ کا تو درجہ ہی بہت بلند ہوگا، میں آپ کو دیکھوں گا کیسے، تڑپ دیکھیے، میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا، فرمایا یہ بتاؤ محبت کرتے ہو مجھ سے، کہا محبت ہی تو ایک ہے میرے پاس، قال انت مع من احببت، تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگے، اس لیے یہ خواہش کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول کی رفاقت ہمیں ملے، اس کے آسان سے چار کام میں آپ کے سپرد کر دیتا ہوں، اللہ کے رسول کی محبت اور رفاقت، دیدار چاہیے تو پہلا کام ہے تمنا کریں، خواہش کریں کہ اللہ یہ مجھے نصیب فرما دے، دوسرا کام اچھا اخلاق کر لیں آپ کو پھر بھی رفاقت مل جائے گی، تیسرا کام آپ تہجد پڑھیں، قصص سے نوافل پڑھیں، اللہ کے رسول کی رفاقت مل جائے گی، چوتھا کام آپ یتیموں کی کفالت کریں، قیامت کے دن نصر دو انگلیاں ہیں، جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا وہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، پانچواں کام توحید کو خالص کریں، شرک کے قریب نہ جائیں، اللہ کے رسول سفارش بھی کریں گے، اور سب سے زیادہ سرفراز ہونے والا سفارش سے یہ توحید والا ہوگا، اللہ عز و جلال ہم سب کو نصیب فرمائے۔ چھٹی نشانی، آپ پر جان اور مال نچھاور کرنے کی کامل استعداد پیدا کرنا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مقداد بن اسود کو دیکھ رہا تھا، کاش لن اکون صاحبہ احب الی مما عودل به، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور مشرکوں کے خلاف بد دعا کر رہے تھے، تو کہنے لگے مقداد، اللہ کے رسول ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جس طرح موسیٰ کی قوم تھی جو کہتے تھے جاؤ انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون. اے موسیٰ تم اور تمہارے رب لڑائی کرو، جا کے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں. ہم کون ہیں؟ ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك، ہم آپ کے سامنے ہو کے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، اور آپ کے پیچھے ہو کے بھی لڑیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، صحابی کہتے ہیں اشرق وجهه وسره یعنی قوله، اللہ کے رسول یہ بات سن کے آپ کا چہرہ انور ٹمٹمانے لگا. یہ تمنا کہ ہم اپنی جانیں نشاور کر دیں گے آپ پر، اس کے لیے تیار ہونا، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ سچی محبت کی دلیل ہے. حدیث کا دوسرا پہلو جو حدیث نے بیان کیا ہے کہ ایمانی لذت کیسے ملے گی، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، محبت کسی سے کی جائے تو اللہ کے لیے کی جائے، مقصد رب کی رضا ہو، غرض نہ ہو، نہ اپنی غرض نہ شیطانی غرض، غرض اللہ کی رضا جب ہو. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس ذریعے آپ کو اللہ ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس نصیب فرما دیں گے. اللہ کے لیے محبت کرنا کتنا بڑا عمل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں رہنمائی کی ہے. سب سے پہلے اس کی فضیلت، یہ ایمان کی نشانی. حدیث کے الفاظ ہیں، مسلمانوں والذی نفسی بیدی لا تدخلون الجنة حتی تؤمنوا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایماندار نہ بن جاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری آپس میں محبت نہ ہو جائے. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو تم اختیار کرو گے تمہاری محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی ایمان مکمل ہوگا، ایمان مکمل ہوگا جنت میں چلے جاؤ گے. وہ کون سا عمل ہے؟ افشوا السلام بینکم، تم سلام کو عام کیا کرو. اور اس کے بارے میں تفصیلات آپ سن چکے ہیں. دوسری فضیلت، یہ ایمان کا مضبوط کڑا ہے. آپ نے سفر کیا ہوگا ٹرینز میں یا آج کل بسز میں، زندگی کا یہ بھی ایک سفر ہے، انسانی زندگی سفر ہے، جلد ختم ہو جانے والا. اور سفر میں جس کو سیٹ ملی وہ بھی ہاتھ پکڑ کے بیٹھتا ہے کہ اگر دائیں بائیں ٹرین یا بس ہوئی تو میں کہیں گر نہ جاؤں. آپ ہوائی جہاز میں بھی بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو سیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سفر میں مضبوط کڑا جس کے ہاتھ میں آ گیا، جس کو پھر پریشانی کی ضرورت نہیں، وہ کیا ہے؟ زندگی کے اندر ایمان کا مضبوط کڑا یہ ہے، ان اوثق عور الاسلام ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ، تم محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی سے کرو، تم نفرت کسی سے کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا، من احب ان یجد طعم الایمان، جو ایمان کا مزہ لینا چاہتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ فلیحب المرء لا یحبہ الا للہ، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، جس سے بھی محبت کرے، غرض نہیں ہونی چاہیے کوئی، ایک ہی غرض، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میں نے رب کو راضی کرنا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اصل میں مکمل ہی اس کا ہوتا ہے، من احب للہ وابغض فی اللہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے کسی محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے، اور اللہ کے لیے کسی سے روک لیتا ہے, نہیں دیتا کہ یہاں نافرمانی ہے میں نہیں دوں گا, اس کا ایمان مکمل ہو گیا. دینے کا تو معنی سمجھ آیا, روک لینے میں لوگوں کے اختلاف ہو جاتا ہے, میں کیوں نہ دوں, میرا تو رشتہ دار ہے, میرا تو تعلق ہے, دوست ہے, روکو. جب نافرمانی ہے بھی آپ کو ایک شخص کہہ رہا ہے کہ آپ اتنے ہزار روپے مجھے دو, میں چاہتا ہوں کہ فلان قبر پہ کوئی پکی چیز بنا دوں, آپ کیوں دیں گے؟ میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہاں جا کے فلان قبر پہ اتنی قربانیاں کر دوں, آپ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک, جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قربانی کرتا ہے وہ تو شرک کرتا ہے. دودھ ان کو پلاؤ جن کو ضرورت ہے, غریب مسکین کے بچوں کو, اور آپ ایک نہیں دس دس برتن بھرو اور کہو کہ میں نے جا کے قبر پہ جا کے تقسیم کرنا ہے, وائے, یہ تو جائز نہیں ہے. کیوں وہاں, اس قبر کے نام پہ کیوں, اس کی نظر و نیاز کیوں, اللہ کے لیے کوئی کام کرو. معاشرے کے اندر کتنے فقیر ہیں, کتنے مسکین ہیں, اور آپ سمجھے کہ وہاں بھی مسکین ہیں, تو ان کو آپ الگ سے ان کی کفالت کرو, وہاں قبر پہ ہی جا کے کیوں؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں بوانا جگہ پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں. کہا وہاں کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہا لوگ کرتے ہیں. کہا لوگ کرتے ہیں پھر تم کیوں کرو گے؟ اس کا مطلب ہے لوگوں کے پیچھے لگنا. اللہ کے رسول کا فرمان سنیے, محبت, نفرت, دینا نہ دینا, اللہ کے لیے جب ہو جائے تو ایمان مکمل ہوتا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی خیر خواہی اور ہمدردی اس انسان کے اندر ہے, الذی یألف ویؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. بہترین ہمدردی والا مومن وہ ہے جو لوگوں سے محبت کرتا ہے, لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, اور جو لوگوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت نہیں کرتا, لوگ اس سے نہیں کرتے, ایسے انسان میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی بات یہ سمجھائی, اللہ کی محبت ملتی ہی اس کو ہے جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. اللہ عز و جلال قیامت کے دن اعلان کروائیں گے, حقت محبتی للمتحابین فیہ, آج میری محبت ثابت ہو جائے گی اس کے لیے جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. للمتواصلین فیہ, جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملتے تھے. للمتناصحین فیہ, جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے. اور للمتزاورین فیہ, جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے تھے. للمتبازرین فیہ, اور پانچواں وہ گروہ جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت یہ زندگی کے زاویوں پر مبنی حدیث پیش کر دی کہ آپ کسی سے ملتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, یہ ملاقات کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, مقصود اللہ کی رضا ہو. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا, ان رجلا زار اخله فی قرية اخرى, دوسری بستی میں اپنے بھائی کو ملنے کے لیے گھر سے نکلا. فارصد اللہ علی مدرجته ملکا, اللہ عز و جلال نے ایک فرشتہ اس کے پیچھے بھیجوا دی. فرشتہ سائل بن کر انسانی شکل میں اسے پوچھتا ہے, الى اين تريد, کہاں جا رہے ہو؟ قال اريد اخلي في هذه القريه, میرا بھائی ہے ساتھ والی بستی میں, اس کو ملنے جا رہا ہوں. تو فرشتے نے سوال کیا, هل لك من نعمه تربها علي, کچھ لین دینا اس سے, کوئی کام ہے؟ قال لا, کوئی کام نہیں, غیر انی احببتہ فی اللہ, میں تو اللہ کے لیے اس سے محبت دست کرتا ہوں اور ملنے جا رہا ہوں. سائل نے دو تین سوال کیے,
پھر مخبر بن گیا خبر دینے والا, اور کیا کہتا ہے؟ انی رسول اللہ الیک, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے بندے جانتے ہو میں کون ہوں, میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں اور تمہیں یہ خبر دینے آیا ہوں, بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي, جس طرح تم اللہ کے لیے اس سے محبت کرتے ہو, اللہ کا پیغام ہے اس کو بتا دو میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. آج ہم تو سوچتے ہیں نا, قریہ کا لفظ آیا ہے بستی, تو وہاں تو گاڑی خاصی پریشان ہو جائے گی اگر چلے گئے تو, ہو سکتا ہے روڈ بھی ٹوٹا ہوا ہو تو کیسے پہنچیں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے نکلنا, اجر تو اس کا ہے. اس لیے کبھی اللہ کی رضا کے لیے کسی کو ملنے جانا بھی چاہیے. اور آج تو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں آسانیاں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں بات اس سے بڑی بیان کی, قیامت کا دن ہوگا, المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور, قیامت کے دن جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نور کے ممبر بنائیں گے, اور ان پہ بیٹھیں گے کون؟ جو ایک دوسرے سے اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. اور اس سے بڑی بات آٹھویں اور ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ کہلوایا کہ یہ صرف ممبر نہیں ہوں گے, یغبطہم النبیون والشہداء, ان ممبروں کو دیکھ کر انبیاء بھی اور شہداء بھی رش کریں گے کہ کیا کمال کن کو ممبر ملے. اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ایک اگلی بات بیان کی, الیوم اضلہم فی ظل یوم لا ظل الا ظلی, اللہ قیامت کو آواز دیں گے, این المتحابون بجلالی, صحیح مسلم کی روایت ہے, دنیا والو تم میں کون ہے جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتا تھا, آج میں اسے اپنے عرش کا سایہ دوں گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت دسویں بات کہی کہ اللہ جل شانہ کے اکرام کا سبب بنتا ہے جب انسان کسی مومن سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے. ما احب عبد عبدا للہ الا اکرم ربہ, جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے گویا کہ اس نے اپنے رب کا اکرام کیا کیونکہ اس نے اللہ کے لیے محبت کی ہے. یہاں دس باتوں کے بعد میں تین سوالات کے بعد اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. کون بتائے گا؟ تھوڑا سا بیدار بھی ہونے میں انشاءاللہ اجر ملے گا, مومن سو بھی جائے تو اس کو اجر ہی ملتا ہے, شاید کہ آپ کو یہ بات زیادہ ہی پسند آ گئی. ویسے تو سلف صالحین ساری ساری رات بیدار رہ کے پڑھتے, تو اتفاق سے ایک علم کی سیکھنے کے آداب میں سے ایک بات یہ بھی بیان کی گئی, جہاں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی, ساری رات جاگنا محنت کرنا, اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ فلاں شخص پڑھتا تھا اور ساری جب بھی کھانا کھاتا تو اس کے پاس ٹائم نہیں تھا, اس کی بہن لک میں توڑ توڑ کے اس کو کھلاتی تھی, تو سننے والوں سے ایک نے کہا یہ کام تو ہمیں کرنا چاہیے, باقی سارے بھول گئے. یہی بات ہے کہ بہت سارے فضائل سنتے ہیں ہم, لیکن شاید کہ یہ فضیلت ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہے کہ ارجو من نومتی ما ارجو من قومتی, بیدار بھی مومن ہو تو اجر لیتا ہے, سویا ہوا ہو تو تب بھی اجر ہی لیتا ہے. دو لوگ جب آپس میں محبت کرتے ہیں ان دونوں میں افضل کون ہے؟ کون بتائے گا؟ جی ہاتھ کھڑا کرنے سے ہاتھ بولے گا نہیں, اس میں بھی سسٹم نہیں آپ نے فٹ کیا نا, آپ کو خود بولنا پڑے گا. دونوں ہی اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. احسنت, پہل کرنے والا نہیں. اللہ عز و جلال آپ کو برکت دے. حدیث سنیے, ما تحابسنان فی اللہ الا کان افضلہما اشدہما حبا لصاحبی
جب دو آدمی آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں تو افضل ان میں سے وہ ہیں جو دوسرے کی نسبت ٹوٹ کے زیادہ چاہتا ہے اسے اور اللہ کی رضا کے لیے.
اچھا تو اگر دو محبت کرنے والے آپس میں جب ان کی لڑائی ہو جاتی ہے تو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو لڑائی کیوں آتی ہے پھر؟
احسنت احسنت وبارک اللہ فیک. اللہ کے رسول کا فرمان سنیے، ما توادسنان، اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی، والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ پہ محمد کی جان ہے، ما توادسنان ففرق بینہما الا بذنب یحدثه احدہما، جب دو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں پھر ان میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے دونوں میں سے ایک نے گناہ کیا تو اللہ نے یہ انعام دونوں سے چھین لیا، گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے. تیسرا سوال، اللہ کے لیے محبت کرنا جس کے آپ نے 10 بہت ہی خوبصورت فضائل سنے، کیا جس سے محبت انسان کرتا ہے اس کو بتانا چاہیے؟ لکھ کر بولے کیا کہے اس کو؟ اصل میں وہ رویہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہیں گے. کیا آپ کہیں گے کہ مجھے آپ سے محبت ہے؟ احسنت. حدیث سنیے، اذا احب احدکم اخاہ فلیعلمہ ایہ، جب کسی سے کوئی محبت کرتا ہے تو جامع ترمذی کی روایت اسے بتا دینا چاہیے. دوسری روایت میں آتا ہے یہ بتانے کے لیے کیا اس کو میسج کرنا ہوگا، ای میل کرنی ہوگی، ٹویٹ کرنا ہوگا، یا واٹس ایپ پہ شیئر کرنا ہوگا کہ آپ کا نمبر مجھے مل گیا ہے اور آپ سے مجھے محبت ہے. حدیث کیا کہتی ہے، اذا احب احدکم صاحبہ، جب کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے، فلیأتیہ فی منزلہ، اس کے گھر جائے، فلیخبرہ انہ یحبہ للہ، اور اس کو جا کے خبر دے کہ مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے. اس سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے کہ آپ میں سے اگر کسی کو محبت ہو جائے تو یہ سارے اٹھے اور آپ کے گھر چلے جائیں، پریشان نہ ہوئیے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کو سنایا جو صحیح الجامع کا ہے، اور پھر آپ نے اس کا ایک سبب بیان کیا. صحیح الجامع کی روایت ہے، اذا احب احدکم اخاہ فی اللہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، فلیعلمہ، اس کو بتائے، فانہ ابقا فی الفہ واثبت فی المودہ، یہ محبت الفت کو باقی رکھنے اور ثابت رکھنے کا باعث ہے.
بعض ایسے احساسات ہوتے ہیں جو انسان کو زندگی بھر بھولتے رہے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگی تو ایک عورت آئی، وہ پاس بیٹھی روئی جا رہی تھی، بولی کچھ نہیں ہے کیونکہ اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا. سیدہ عائشہ کے پاکیزگی کے بارے میں قرآن اترایا اور اللہ نے پورا رکوع نازل کر دیا، جب تک سیدہ عائشہ کی پاکیزگی کو کوئی حافظ قاری پڑھتا نہیں ہے قرآن مکمل نہیں ہوتا. لیکن سیدہ عائشہ کو پوری زندگی وہ عورت نہیں بھولی کہ اس کو میرا غم اتنا تھا کہ میں تو رو ہی رہی تھی کیونکہ مجھ پہ تو الزام آیا، اس نے بولا کچھ نہیں، بس میرے پاس بیٹھی رو رہی تھی. اور کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کی توبہ اللہ نے قبول کی تو وہ چھت پہ ہی تھے، اپنے گھر کی چھت پہ سجدہ ریز ہو گئے. جب مسجد میں آئے تو سب سے پہلے جو اطلاع دینے والے صحابی تھے ان کو زندگی بھر بھولے نہیں. اپنی محبتوں کے زاویے اللہ کی رضا کو بنائیے. اللہ عز و جلال کے لیے محبت کرنے سے انسان کو وہ لذت ایمان کی ملتی ہے جس لذت کے لیے ہم عبادات کرتے ہیں. لیکن اس محبت کو گدلا نہ کیجیے، اس محبت کے لیے الفاظ بھی وہ استعمال نہ کیجیے
جو بازاری الفاظ ہیں، جو الفاظ عام معاشرے کے لوگ بولتے ہیں، کہنا کیا چاہیے؟ احبک فی اللہ، میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اور جواب یہ دینا چاہیے احبک الذی فیما احببتنی فی، جس وجہ سے تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ اس کے بدلے آپ سے محبت کرے۔ یہ ایک الگ بات ہے، ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہو، اگر یہ لکھ دی تو کیا حرج ہوگا، آئی اور آگے پتہ نہیں کیا لفظ بول دیتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ اتنا عام ہے، اس کو بولنے میں بھی انسان کو سوچنا پڑتا ہے، غصہ نہ کوئی کر جائے، سارے شہری بیٹھے ہیں۔ لو کا مطلب محبت ہے عام، اگر آپ نے ڈکشنری میں دیکھا ہو تو محبت کی اصل میں 15 قسمیں ہیں، کتنی؟ اور بعض نے 9 قسمیں بیان کی ہیں، محبت کی 9 قسمیں ہیں یا 15۔ آخری محبت کا درجہ خلت کا درجہ ہے، کون سا؟ اس لیے اللہ عز و جلال نے ابراہیم کو خلیل اللہ کہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ اتخذنی خلیلا، اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا، محبت کا آخری درجہ۔ آپ محبت کے بارے میں کون سے لفظ بولتے ہیں انگلش میں؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کچھ تو فائدہ ہوگا جی، بس جواب دے گی ڈکشنری۔ آپ اس کے استعمالات کو دیکھیے کہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، بلا شبہ فرق نہیں رہا، ماں کو اور باپ کو بھی لوگ اسی لفظ سے کہہ دیتے ہیں، لیکن اپنے الفاظ کو پاکیزہ بنائیے، اپنے الفاظ کو پاکیزہ بنائیے۔ احبکم فی اللہ، میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں اگر کسی شخص کو تعبیر یا حدیث آتی نہیں ہے تو تعبیر اور ترجمے کے طور پہ اگر کوئی بیان کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گنہگار ہے، یہ صرف احتیاطاً ہے بچانے کے لیے، لیکن اپنی محبتوں کو پاکیزہ بناؤ، اللہ کی رضا کے لیے اس کو استوار کرو، اس سے ایمانیات بڑھتی ہیں، اس سے ایمان کی لذت ملتی ہے، اور غلط محبت سے ذلت اور عار ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جو شخص کس سے محبت کرنا چاہتا ہے فلیخالل، اس کو کس سے محبت کرتے وقت دیکھنا چاہیے، فلینظر الی من یخالل المرء علی دین خلیلی، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دوست دیکھ کے بنائے۔ شیخ عائض القرنی حفظہ اللہ، جو سعودیہ کے بہت بڑے عالم ہیں، شاید آپ نے نام سنا ہو، اگر کوئی عمرہ حج کرنے جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ انہی کے لیکچرز جہاز میں سننے کو ملتے ہیں، اور آج سے گنتی کے 22 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ وہ 860 مختلف عناوین پہ لیکچرز ریکارڈ کروا چکے تھے، اتنا قابل انسان ہے یہ۔ تو اتفاق سے ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے بہت جتن کیے ہمارے گھر میں سلو نہیں ہو رہی، میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے اپنی بیوی کو بھی کہ میں اللہ عز و جلال کا انعام سمجھتا ہوں، لیکن ہماری لڑائی ختم نہیں ہوتی، کوئی طریقہ بتائیے۔ تو انہوں نے اس شرط پہ بتایا کہ آپ یہ کیا کریں گے، اس سے پوچھا کہ جو میں کہوں گا کرو گے؟ جی کروں گا۔ کہا سب سے پہلا یہ کام کرو، جب بھی آپ کے بیوی غصے میں آئے، جو لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، ایک مرتبہ یہاں کہہ کے دیکھو آپ کی سلو ہوتی ہے کہ نہیں، وہ لفظ آئی کے بعد استعمال اس کے لیے کرو جو حق رکھتی ہے کہ یہ لفظ آپ اس کے لیے بولو، اور دوسرا اگر پھر بھی راضی نہ ہو تو اس میں کیا حرج ہے، سمجھانے کا ان کا انداز تھا، چپ کر کے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دو، کون دیکھ رہا ہے کہ میں آئندہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور ساتھ تیسری بات یہ کہو اس کو، ان باب التوبہ مفتوح، دروازہ توبہ کا کھلا ہے، وسأتوب الى اللہ، میں اللہ سے بھی توبہ کروں گا، تمہاری لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اس کا قطن مقصد نہیں ہے کہ شیخ بیچارے ایسے کرتے ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک وے دیا ہے کہ ایسے بھی انسان کو اپنے حالات کو بہتر بنا لینا چاہیے، کیونکہ زوجن کی لڑائی سے شیطان خوش ہوتا ہے، اور ان کے اچھے معاملات سے رحمان خوش ہوتا ہے. اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ہر وہ رویہ اختیار کرنے کی توفیق دے جس سے وہ خوش ہو جائے. اس حدیث کا آخری اور مہم حصہ رہ گیا ہے, انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں پیش کریں گے. کفر کو کس طرح پسند نہ کرے, اس کے طور طریقے کو جس طرح آگ میں گرنے کو نہ پسند کرتا ہے. اللہ عز و جلال آپ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. اور سلف بھی کہا کرتے تھے علم سیکھنے والوں کو, احبکم فی اللہ, میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. اور سلف یہ سکھایا بھی کرتے تھے کہ دعا یہ کرنی چاہیے, احبک الذی فیما احببتنی فی, ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ سے اس طرح محبت کرے جس طرح آپ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. تبھی آج حدیث پڑی ہے, ویسے تو انشاءاللہ مینجمنٹ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کرے گی. آئندہ جو سنڈے ہوگا تو ہماری یہ خواہش ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو, کیونکہ اس میں آپ کے لیے پریشانی نہ ہو, جبر نہیں ہے, خوشی ہے, اگر آپ پھول نگر تشریف لائیں تو وہاں بھی آپ کو دین کی بات سنائیں گے انشاءاللہ. اتفاق سے وہاں ایک افتتاح بھی ہے. ہمارا یہ سسٹم ہے کہ جو پاکستان کے اندر مدارس کے اس وقت سسٹم چلا ہوا ہے, بہت ہی خوبصورت, بہت ہی عمدہ, وفاق المدارس السلفیہ, جو 1100 سے زائد مدارس ہیں, تو جو ٹاپر بچے ہوتے ہیں ان کو پھر, جو خصوصاً ہمارے وہاں ادارے میں پڑھ رہے ہیں قرآن کالج میں, تو 3 بچے جن کو 95% سے زیادہ نمبر لینے کی اللہ نے توفیق دی, ان کو پھر عمرے کے ٹکٹس دیے جاتے ہیں اور ساتھ ایک استاد کی سرپرستی میں ان کو بھیجا جاتا ہے. تو یہ بھی ہوگا اور بھی انشاءاللہ آپ کو نیکی کے پہلو ملیں گے. اور وہاں خصوصاً بہنوں کے لیے بھی ہے کہ 3 کورسز ختم ہو رہے ہیں, ایک 2.5 سالہ کورس ختم ہو رہا ہے اور ایک ایڈوانس کورس, اور اس کے ساتھ ساتھ 8 بچیوں کے حفظ ہیں. تو ہم امید ہے کہ آئندہ کلاس ہفتے کے دن لیں گے اور اتوار کو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو وہاں اکٹھے ہوں گے. اور حدیث آپ نے سن لی ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کو ایک بستی میں ملنے گیا, تو اتفاق سے وہاں بھی بستی البدر پھول نگر ہے. تو ہاں اگر اللہ کسی کو توفیق دے دے, اور دعا یہ ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں ایمان سے رہیں, خوشی سے رہیں اور صحت کے ساتھ رہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب قاضی صاحب نے بڑا ڈیٹیل سے فرما دیا کہ نیکسٹ پروگرام کے بارے میں, لیکن پھر بھی آپ کائنڈلی نوٹ کر لیں کہ نیکسٹ ہمارا پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ سیٹرڈے کو 10 to 12 ہوگا انشاءاللہ, اسی ٹائم کے اوپر ہفتے والے دن, اور وہ ہمارا ہفتہ آ رہا ہے 3 فروری کو. 3 فروری کو کوئی ایسا آپ میں سے ساتھی تو نہیں جس کو لیے پرابلم ہو آنی ہفتے والے دن؟ 1 2 3 4 5 چلیں 6 7 8 9. اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی مینج کر لیں اس کو, آ جائیں 2 گھنٹے کے لیے نکل آئیں اپنے آفس میں سے کوئی ٹائم. اچھا اگر کسی کو پرابلم, اگر 2 کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 2 بجے کے بعد رکھ لیا جائے, تو اگر ان 9 میں سے صرف کوئی, باقیوں کے لیے الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں ہے, ان صرف 9% میں سے, جی اگر آپ ایک ساتھی, 2, باقی اگر کوئی آ سکتے ہیں کہ آپ مینج کر سکتے ہیں ان 9 میں سے, الحمدللہ 2 3, جی اور الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے انشاءاللہ جو ہے نا سٹرینتھ کی پرابلم نہیں ہوگی, انشاءاللہ اٹینڈنس اسی طرح ہوگی. نیکسٹ سیٹرڈے کو 3 فروری کو 10 to 12 انشاءاللہ پروگرام یہیں پہ ہوگا. اور جو لوگ ابھی جانا چاہتے ہیں, یعنی ابھی سے مراد نیکسٹ سنڈے کو جانا چاہتے ہیں پھول نگر اس پروگرام کے لیے, وہ کائنڈلی آج ہی اپنے نام لکھوا کے جائیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے کنوینس کا جو ہے نا وہ مینج کرنی ہے. اور جن کے پاس اپنی اپنی کنوینسز ہیں انہیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو پیش بھی کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے توفیق دی کہ ان کی گاڑی اللہ کے راستے میں استعمال ہو جائے. ٹھیک ہو گیا؟ جن کی اپنی کنوینس ہے وہ یہاں پہ عمران بھائی کو لکھوا کے جائیں کہ ان کے پاس کون سی کنوینس ہے اور کتنے لوگ اس میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں, وہ انشاءاللہ وہ بھی ساتھ اپنے آپ کو آفر کریں, اپنی اس کنوینس کو آفر کریں. اور جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ بھی کائنڈلی اپنے نام عمران بھائی کو لکھوا کے جائیں کہ کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر واسن جزا, یہ ریسپشن پہ کائنڈلی لکھوا دیں, آپ ابھی لکھوا دیں. سیٹرڈے, ہاں جی ہاں سنڈے والا جن دو ٹائم ہے وہ ہمارا وہاں پہ سسٹرز کے لیے جو پروگرام ہے وہ 10 to 12 بھی ہوگا, اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارا جو بچوں کا وہاں پہ ایک انوگریشن ہے, ایک نیا سیکشن جو ہے نا وہ بنایا ہے, اس کا افتتاح ہوگا, اور وہ میکسیمم ہم وہاں سے 3 اس کے بعد کھانا ہوگا, اور پھر ہم کھانے سے میکسیمم 3 بجے تک فارغ ہو جائیں گے. جو لوگ انفارمیشن لینا چاہتے تھے کہ جی ہم وہاں پہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور ہمیں پوری پراپر انفارمیشن نہیں ملی, ان سے بھی ریکویسٹ کیے تھے وہ ضرور وہاں پہ تشریف لے کے جائیں تاکہ وہاں پہ ان کو پوری ٹوٹل ڈیٹیل کے ساتھ انفارمیشن بھی دی جائے گی اور سال ڈیٹیل سے گائیڈنس گائیڈ بھی کیا جائے گا. جزاکم اللہ خیر.